بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ لیل کی آیات 12 تا آخر کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام اسلام ٹائم پیش کیا جائے گا اور دعائے امام زمانہ علیہ السلام پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ جی ہاں سامعین، آپ ہماری تینوں مجلس یعنی صبح کی نشریات، شام کی نشریات اور رات کی تیسری اور آخری نشریات کے بارے میں اپنی قیمتی آرا سے ہمیں مستفید فرمائیں، اور تنقیدی انداز بھی ہو اور بہترین انداز ہو تاکہ ہم اپنے تمام پروگراموں میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اسے سدھار سکیں۔ امید ہے کہ آپ ہمیں ضرور اپنی آرا سے مطلع فرمائیں گے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں حکمراں جماعت پی ٹی آئی کی فتح۔ مسلم لیگ نون نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ افغان فوج کے افسران اور فوجی اہلکاروں نے پاکستان میں پناہ لی ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا اعلان۔ اور ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیر کو بھی ہنگامہ۔ پیگاسس جاسوسی اسکینڈل اور کسانوں کے مسائل پر اپوزیشن کا احتجاج۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں تحریک انصاف نے واضح برتری حاصل کر لی ہے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق تحریک انصاف نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں 25 نشستیں حاصل کر لی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے 11 اور نون لیگ نے 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کو 1-1 نشست ملی ہے۔ 25 نشستیں حاصل کرنے کے بعد پی ٹی آئی اکیلے ہی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ الیکشن میں اس کامیابی کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے جشن منایا جا رہا ہے، جبکہ نون لیگ اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے حکمراں جماعت پی ٹی آئی پر دھاندلی کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اس بار کے الیکشن کو 2018 کا ری پلے قرار دیتے ہوئے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کی 45 نشستوں کے لیے 11ویں انتخابات منعقد ہوئے، جن میں کل 742 امیدوار میدان میں تھے۔ ووٹنگ کے دوران تشدد کے واقعات بھی پیش آئے، جن میں کم سے کم 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ افغان فوج اور بارڈر سیکورٹی فورس کے 46 افسران اور اہلکاروں کو پاکستان میں پناہ اور محفوظ راستہ دے دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان فوجی چترال میں رنڈو سیکٹر میں دیر رات پہنچے تھے اور ان میں سے ایک کمانڈر نے 46 فوجیوں کے لیے مدد کی درخواست کی تھی، جن میں 5 افسران بھی شامل تھے، کیونکہ وہ افغانستان کی بدلتی ہوئی سیکورٹی کی صورتحال کی وجہ سے پاکستان افغانستان سرحد کے ساتھ چیک پوسٹ پر اپنا کنٹرول نہیں رکھ سکتے تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاک فوج نے متعلقہ معلومات اور ضروری کارروائیوں کے لیے افغان حکام سے رابطہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان فوجیوں اور افسران کو ضروری طریقہ کار کے بعد باوقار طریقے سے افغان حکومت کو واپس کیا جائے گا۔ اسی طرح کے ایک اور واقعے کا ذکر کرتے ہوئے آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ 1 جولائی کو بھی پناہ مانگنے والے 35 افغان فوجیوں کو پاکستان میں محفوظ راستہ دے دیا گیا تھا اور مناسب طریقہ کار کے بعد افغان حکومت کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ افغانستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فوج کی کارروائیوں میں مزید دسیوں طالبان ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے اس رپورٹ کا افغان حکومت نے خیر مقدم کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ طالبان دہشت گروہ سے رابطے میں ہیں۔ افغانستان کے وزارت دفاع نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ کنڑ، قندھار، ہرات، فراب، فاریاب، سمنگان، ہیلمند، نیمروز، تخار، قندوز اور کاپیسا میں طالبان کے 89 جنگجو ہلاک کر دیے گئے۔ افغان فوج کی ان کارروائیوں میں 82 طالبان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے ان کارروائیوں کے دوران فوج کو ہونے والے جانی نقصانات کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ طالبان کے جنگجوؤں نے گزشتہ 2 مہینے سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے ساتھ ہی اس ملک کے مختلف علاقوں پر شدید حملے شروع کر کے افغانستان کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ افغان فوج کے جوان بھی طالبان جنگجوؤں کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے وزارت خارجہ نے دہشت گرد گروہوں کے ساتھ طالبان گروہوں کے تعلقات جاری رہنے پر مبنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی کی نگراں ٹیم کی رپورٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے طالبان کو علاقے اور دنیا کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی نے ایک بیان جاری کر کے القاعدہ جیسے بین الاقوامی دہشت گرد گروہوں کے ساتھ طالبان کے تعلقات جاری رہنے کی تصدیق کی ہے۔ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد افغانستان کے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے دوحہ امن سمجھوتے پر عمل نہیں کیا گیا اور یہ گروہ بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی نہیں کر رہا ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں مانسون اجلاس کے دوسرے ہفتے کا آغاز بھی زوردار ہنگامے اور اپوزیشن کے شور شرابے سے ہوا، جس سے کارروائی ملتوی کرنا پڑی۔ سینی حکومت کے جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس کے ذریعے ہندوستان میں مختلف شخصیات کی جاسوسی کے اسکینڈل اور کسانوں کے مسائل پر حزب اختلاف کی جماعتوں نے پیر کو ایوان بالا راجیہ سبھا میں شدید ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی ملتوی کرنا پڑی۔ راجیہ سبھا میں چیئرمین کی طرف سے وقفہ صفر کے اعلان کے بعد ٹی ایم سی اور کانگریس کے ممبران نے ہنگامہ شروع کر دیا اور نعرے لگاتے ہوئے چیئرمین کی نشست کے سامنے تک آ گئے، جس پر چیئرمین نائیڈو نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم دن بدن بے بس ہوتے جا رہے ہیں۔ ایوان زیریں لوک سبھا میں بھی اپوزیشن ارکان نے زبردست ہنگامہ کیا اور وہاں بھی لوک سبھا کے اسپیکر نے اپوزیشن ارکان کی مسلسل نعرے بازی پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اپوزیشن کے ہنگامے کو دیکھتے ہوئے لوک سبھا کے اسپیکر نے کارروائی ملتوی کر دی۔ دوسری جانب ایوان کے باہر اکالی دل اور بہوجن سماج پارٹی کے ممبران بھی کسانوں کے مسائل پر حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے دیکھے گئے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ایران کو شکست دینے کے لیے پابندیوں کی پالیسی ناکام رہی ہے۔ جنرل سلامی نے ایران کے مغربی صوبے کرمانشاہ میں عراق کی صدام حکومت کی مسلط کردہ جنگ کے دوران منافقین کی جارحیت کے مقابلے میں ایران کی کامیاب اور تاریخی مرصاد فوجی کارروائی کی سالانہ یاد میں منعقدہ ایک پروگرام میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں کا مقصد ایران کو جھکنے پر مجبور کرنا رہا ہے، کہا ہے کہ پابندیوں کی پالیسیوں کے نتیجے میں خود امریکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور امریکہ ایران کے مقابلے میں ناکام رہا ہے۔ جنرل سلامی نے شام میں تباہی، لبنان میں تفرقہ انگیزی، عراقی عوام کے قتل عام، افغانستان میں غارت گری اور بحران و بدامنی کو ان ملکوں میں امریکہ کی فوجی موجودگی کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ یہی دشمن ایران کے بارے میں بھی ایسا ہی خواب دیکھ رہا تھا، مگر ولایت کے وفادار ایرانی عوام نے امریکہ کا خواب چکنا چور کر دیا۔ انہوں نے ایران کے مقابلے میں دشمنوں کی شکست و ناکامی میں ایرانی عوام کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے مختلف میدانوں میں باصلاحیت ایرانی نوجوان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، جو ملک کی عزت و وقار کو اوپر لے جانے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اقتصادی مسائل کو دور کرنے کی توانائی رکھتے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے غزہ میں صہیونی حکومت کا ایک ڈرون طیارہ مار گرائے جانے کی خبر دی ہے۔ اس درمیان حماس نے غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے اسے اسرائیل کی طرف سے طاقت کے اظہار کی ناکام کوشش قرار دیا ہے۔ فلسطین کی تحریک استقامت نے غزہ کے مشرق میں واقع خان یونس کے علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ فلسطین کی تحریک استقامت کی جانب سے صہیونی حکومت کا ڈرون طیارہ مار گرانے کی کارروائی غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے اتوار کی رات کے حملوں کے موقع پر انجام پائی۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحانہ کارروائی کے موقع پر تحریک استقامت نے صہیونی ڈرون طیاروں پر فائرنگ کی، جس میں ایک ڈرون طیارہ نشانہ بنا اور گر کر تباہ ہو گیا۔ ٹوکیو اولمپک 2020 میں مقبوضہ بیت المقدس کو غاصب اسرائیلی حکومت کا شہر درج کیے جانے پر احتجاج کرتے ہوئے اولمپک کھیلوں میں فلسطینی دستے نے مقابلوں کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اولمپک مقابلوں میں فلسطینی کھلاڑیوں کے دستے کے سربراہ جبریل رجوب نے پیر کو دھمکی دی ہے کہ ان کا ملک ٹوکیو اولمپک 2020 کا بائیکاٹ کرے گا۔ جبریل رجوب نے اولمپک انتظامیہ کی جانب سے بیت المقدس کے جوڈو کھلاڑی وسام ابو رمیلا کا مقام پیدائش اور اسرائیل قرار دینے کی مذمت اور اس اقدام کو حقائق اور قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ جبریل عجوب نے اس اقدام پر احتجاج کرتے ہوئے فلسطینی انتظامیہ کی ہم آہنگی سے بین الاقوامی اولمپک کمیٹی، ایشیا اولمپک کونسل، عرب اولمپک کمیٹیوں کے فیڈریشن اور اسلامی یکجہتی کھیل فیڈریشن کے سربراہوں کے نام خطوط ارسال کیے ہیں۔ غزہ کی 12 روزہ جنگ میں صہیونی حکومت کو سینکڑوں ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 20 کے رپورٹر نعیم امیر نے پیر کو کہا کہ صہیونی حکومت کی وزارت جنگ اور وزارت خزانہ کے درمیان ہونے والی بحث سے پتہ چلتا ہے کہ مئی میں غزہ کے خلاف 12 روزہ جنگ میں 3 ارب شکل خرچ ہوئے۔ نعیم امیر نے کہا کہ یہ رقم صرف فوجی اخراجات پر صرف ہوئی ہے اور اس میں اقتصادی شعبے، رہائشی علاقوں اور فیکٹریوں کو ہونے والے نقصانات شامل نہیں ہیں۔ نعیم امیر نے مزید کہا کہ ابھی پوری طرح واضح نہیں کہ اس جنگ میں مزید کتنے ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں۔ خوشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، خوشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں،
خوشا نہیں ہوں۔ جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ علیہ السلام، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری۔ پچھلے چند پروگراموں میں ہم نے امامت کی بحث کا آغاز کیا ہے، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ منصب امامت اور نبوت دونوں کے لیے عصمت کی شرط لازمی ہے، جس طرح سے نبی کا معصوم ہونا لازمی ہے اسی طرح امامت کا معصوم ہونا بھی لازمی ہے، اور ایک اور شرط جو نبوت کے حوالے سے اور امامت کے حوالے سے مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کا منسوس من اللہ ہونا بھی لازمی ہے، یعنی جس طرح نبی کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے نامزد اور منسوب کیا جاتا ہے، اسی طرح منصب امامت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے مخصوص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ لہذا امامت کے منصب پر صرف وہی شخص فائز ہو سکتا ہے کہ جس کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے منسوس کیا گیا ہو، جیسے کہ قرآن کریم کی آیات میں اس بات پر دلالت ہے کہ انی جائلک للناس اماما، جب ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم نے کہا تو پروردگار عالم کی جانب سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت عطا کیا گیا اور اس پر منسوب کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے ارادہ تکوینی اور تشریعی کے حوالے سے کچھ رائز آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ جب کسی کام کا ارادہ کسی واسطے کے بغیر کیا جائے اور اس میں کوئی واسطہ انوالو نہ ہو یا اس میں کوئی کسی واسطے سے کی ضرورت اس میں پیش نہ آئے تو اس کو ہم ارادہ تکوینی کہتے ہیں، اور اگر کوئی کام یا کسی کام کی انجام دہی کا جو ارادہ اور عزم جو ہے وہ کسی واسطے کے ذریعے سے کیا جائے تو اس کو ارادہ تشریعی کہتے ہیں۔ اس پر مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اس پر روشنی ڈال رہے ہیں مولانا ظاہر عباس نقوی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء، اما بعد۔ ہماری گفتگو آیت تطہیر میں چل رہی ہے اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انما یرید اللہ میں یرید جو ارادہ ہے اس میں ہم ارادہ تشریعیہ مراد نہیں لے سکتے، اور اس کے اوپر ہم نے تین دلیلیں ذکر کی تھی کہ ان تین دلیلوں کی وجہ سے ارادہ تشریعی مراد نہیں لے سکتے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر ارادہ تکوینیہ مراد ہے۔ ارادہ تکوینیہ و تشریعیہ میں ایک فرق موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ارادہ تکوینی مراد ہو تو فعل کبھی بھی ارادے سے جدا نہیں ہو سکتا، یعنی فاعل نے جو ارادہ کیا ہے فعل کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس کتاب کو اٹھاؤں، یہ ارادہ تکوینی ہے، اس کی تعریف چونکہ مفصل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، تکرار نہیں کرتا۔ آپ نے کتاب اٹھانے کا ارادہ کیا ہے، یہ ارادہ تکوینی ہے۔ اب جب تک یہ ارادہ موجود ہے آپ اس کتاب کو اٹھائیں گے، اگر آپ کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے، مثلا پہلے آپ نے ارادہ کیا کہ میں کتاب کو اٹھاتا ہوں لیکن بعد میں ارادہ ختم کر دیتے ہیں، ارادے سے منصرف ہو جاتے ہیں، تو آپ کتاب کو نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن اگر ارادہ موجود ہو، میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو اٹھاؤں، تو حتماً کتاب کو اٹھاؤں گا۔ ہو نہیں سکتا کہ میں نے ارادہ تو کیا ہو کتاب اٹھانے کا اور ارادہ بھی موجود ہو میرے اندر لیکن میں کتاب نہ اٹھاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اس کو وجدانی طور پہ درک کرتا ہے، محسوس کرتا ہے اس مطلب کو، لہذا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ بس ارادہ تکوینی جب کیا جاتا ہے تو فعل ارادے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، حتماً اس فعل نے تحقق پیدا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ارادہ تشریعی مراد ہو تو وہاں پر فعل ارادے سے جدا ہو سکتا ہے، مثلاً ارادہ موجود ہو لیکن فعل تحقق پیدا نہ کرے، فعل خارج میں وجود پیدا نہ کرے۔ مثلا خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ میرا عبد اپنے اختیار سے نماز پڑھے، خدا نے ارادہ کیا ہے اور ارادہ تشریعی ہے کیونکہ عبد کا ارادہ بیچ میں واسطہ بنا ہوا ہے، تو خدا نے ارادہ کیا کہ عبد فعل کو اختیار سے انجام دے، خدا ارادہ رکھتا ہے لیکن فعل تحقق پیدا نہیں کرتا، عبد نماز نہیں پڑھتا۔ اب فرض کریں کوئی انسان مثلا زید مثلا اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کے نماز نہ پڑھنے کی صورت میں بھی خدا ارادہ رکھتا ہے کہ زید نماز پڑھے، لیکن ارادہ موجود ہے پھر بھی فعل تحقق پیدا نہیں کرتا، یہ ممکن ہے ارادہ تشریعی کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ واسطہ موجود ہے، وہ واسطہ عبد کا اپنا اختیار ہے، اپنا ارادہ ہے اس کا، ارادہ عبد کرے گا تو فعل تحقق پیدا کرے گا، اگر اس نے ارادہ نہ کیا تو فعل کبھی بھی تحقق پیدا نہیں کرے گا۔ پس ارادہ تشریعی میں فعل تخلف کر جاتا ہے، فعل تحقق پیدا نہیں کرتا لیکن ارادہ موجود ہوتا ہے، لیکن ارادہ تکوینیہ کے اندر یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ارادہ موجود ہے تو حتماً فعل نے تحقق پیدا کرنا ہے، یہ ارادہ تکوینی کی خصوصیت ہے۔ پس اگر خداوند متعال نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے تو یہاں پر ارادہ تکوینی ہے، کیونکہ تشریح تو نہیں، ہم نے دلیلوں سے باطل کر دیا کہ ارادہ تشریح مراد نہیں ہو سکتا، ارادہ تکوینی ہے۔ پس جب خدا نے ارادہ کر لیا کہ رجس کو دور رکھے اہل بیت سے، تو حتمن رجس سے دور رہیں گے وہ، ہو نہیں سکتا کہ خدا نے ارادہ تکوینی تو کیا ہو لیکن وہ رج سے دور نہ رہ سکیں۔
بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسک الا بحبلہ بک استجیر یا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين۔
اس کے بعد جو جملہ ہے یا کلمہ ہے اس آیت میں، لیذھب عنکم، اذھاب ہے، یذھب یعنی خدا دور کرنا چاہتا ہے، یرید چاہتا ہے، لیذھب تاکہ دور کرے۔ اب یہاں پر ایک اور مطلب کی طرف آپ نے حتماً توجہ کرنی ہے، وہ یہ کہ اذھاب دور کرنا یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میں آلودہ ہو گیا ہوں، اب اس کو دور کرنا چاہتا ہوں، آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی اور مجھے پاک کرنا چاہتا ہے۔ آلودگی آنے کے بعد ایک مرتبہ یہ ہے دور کرنے کا، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ آلودگی نہیں آئی میرے پاس، رجس مجھ تک ابھی نہیں پہنچا، لیکن میں ایسا کام کرتا ہوں کہ رجس یا آلودگی کبھی بھی میرے پاس نہ آئے۔ پہلے صورت کو کہ جہاں پر آلودگی ہو بعد میں اس کو برطرف کریں، ختم کریں، یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اذھاب رافع کے معنی میں ہے، رافع عین رافع کے معنی میں ہے، اذھاب یہاں پر رافع رافع کی صورت میں ہے۔ لیکن اگر دوسری صورت مراد لیں کہ آلودگی ابھی آئی نہیں لیکن میں احتیاط کرنے لگ جاتا ہوں تاکہ آلودگی مجھ تک پہنچے نہ، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دفع ہے، دال فا عین دفع ہے، دفع کی صورت میں ہے، یہاں پر اذھاب دفعی ہے، یہاں پر دفع کی حالت میں ہے۔ اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ یہاں پر جو خدا یہ چاہتا ہے کہ لیذھب دور رکھے رجس کو، یہاں پر یا رافع مراد ہے یا دفع مراد ہے؟ تو اگر ہم یہاں پر عصمت کو ثابت کر دیتے ہیں تو یہاں پر اذھاب دفع کے معنی میں ہوگا کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ رجس تم تک پہنچنے نہ دے، یہ معنی بنے گا۔ اور اگر ہم عصمت کو ثابت نہ کر سکے اس آیت سے، جو عصمت کے قائل نہیں ہیں اس آیت میں، مثلا اہل سنت، وہ یہاں پر رافع کا معنی کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ آلودہ ہو جائیں خدا پھر ان کو پاک کر دے. یہ انشاءاللہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں روشن ہو چکے ہیں. ابھی کچھ مطالب جب عرض ہوں گے تو مطلب واضح ہو جائے گا کہ یہاں پر رفع کے معنی میں ہے یا دفع کے معنی میں ہے اذهاب اور دور کرنا. مکتب تشیع کا متمع نظر و موقف یہ ہے کہ یہاں پر اذهاب دفع کے معنی میں ہے, رفع کے معنی میں نہیں ہے. ایک اور کلمہ کے جو اس آیت میں موجود ہے وہ الرجس ہے. رجس لغت میں القذر, مثلا لغت کی طرف رجوع کریں تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ الرجس یعنی القذر, یعنی گندی اور آلودہ چیز کو رجس کہتے ہیں, القذر اس کو رجس کہیں گے. یہ اس کا لغوی معنی ہے, تمام اہل لغت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اب بحث یہاں پر یہ ہے کہ رجس کا قرآن کے اندر یا لغت میں بھی اگر آپ رجوع کریں تو اطلاق جو استعمال ہے وہ دو طرح کا ہے. بعض اوقات مادی چیزوں کو, جو محسوس چیزیں ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں, حس کی جا سکتی ہیں, وہ رجس کہلاتی ہیں, اور بعض معنوی حالت کے اوپر بھی رجس کا استعمال ہوتا ہے. قرآن میں دونوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوا ہے, اور رجس دونوں معنی میں, دونوں مرتبوں میں استعمال ہوا ہے.
جی ناظرین, ارادہ تکوینی اور تشریح کی تعریف اور ان کے درمیان فرق آپ نے ملاحظہ کیا, اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیہ تطہیر کی روشنی میں امامت کے مسئلے کا مزید جائزہ لیتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیہ تطہیر میں جس رجس کی بات کی گئی اور جس رجس سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو دور رکھنے کی بات کی گئی ہے, وہ رجس ہے کیا, اس کے معنی کیا ہیں, اس کا دائرہ کار کیا ہے, اور کون کون سی چیزیں اس رجس کے دائرے میں آتی ہیں. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں مولانا ظاہر عباس کی گفتگو اور دیکھتے ہیں کہ آیہ تطہیر کی روشنی میں اس رجس کے معنی کیا ہیں اور اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح سے اس رجس سے دور ہیں.
رجس ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے طبیعت انسان متنفر ہو, چاہے وہ مادی ہو یا معنوی, اور قرآن میں دونوں کا استعمال موجود تھا. بعض آیات آپ کی خدمت میں ذکر ہوئی تھیں. اس رجس کے اوپر ایک الف لام آیا ہوا ہے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس عنکم الرجس. یہ الف لام بھی ایک معنی رکھتا ہے اپنے اندر اور ہمارے مدعا پر دلالت کرتا ہے, وہ یہ کہ رجس اپنے معنی عام میں استعمال ہوا ہے, یعنی ہر وہ چیز جس سے طبیعت انسان متنفر ہو, چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی. کیونکہ الف لام کی مختلف اقسام ہیں, مختلف معانی ہیں اس کے, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, فقط وہ مورد کے جو ہمارے اس مطلب کے ساتھ مرتبط ہے اس کو بیان کرتا ہوں. مثلا الف لام ایک احدیہ ہے, ایک جنسیہ ہے, اور ایک الف لام استغراق کے لیے ہے. ہمارا جو اس مورد میں معنی مراد ہے وہ الف لام استغراق والا ہے. استغراق کا کیا معنی ہے؟ استغراق اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر تمام افراد مد نظر ہوں, ایک فرد بھی اس سے نہ نکلتا ہو, اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہاں پر استغراق پایا جاتا ہے. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ الف لام استغراق کے لیے بھی ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ الف لام جس کلمے کے اوپر آ رہا ہے اس کے جتنے افراد ہوں گے سب کے سب اس کلمے سے مراد ہوں گے ہمارے. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ لیذہب عنکم الرجس, خداوند متعال کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے رجس کو دور کرے, تو اس الف لام سے ہم یہ مطلب سمجھ جائیں گے کہ جتنے بھی مصادیق ہیں رجس کے, جتنے بھی افراد ہیں رجس کے, وہ اہل بیت سے دور ہیں. بس الف لام چونکہ استغراق کا آیا ہے، شمول پر دلالت کرتا ہے یہ کہ تمام افراد مراد ہیں اور تمام کے تمام افراد آئمہ سے دور ہیں۔ اس معنی کی طرف خود علماء اہل سنت بھی اشارہ کرتے ہیں، جیسا کہ ایک ہی عالم دین کی عبارت لے کر میں چل رہا ہوں اس مطلب میں، چونکہ یہ عالم انتہائی مہم ہے اہل سنت کے نزدیک، اور اس نے جو یہ کتاب لکھی ہے وہ بھی شیعت کے نقد و رد میں لکھی ہے، اس وجہ سے میں اس کی عبارت سے زیادہ استفادہ کر رہا ہوں تاکہ مطلب زیادہ واضح ہو کہ ایک مخالف کے جو شیعوں پر رد لکھ رہا ہے وہ بھی انہی مطالب کو سمجھ رہا ہے۔ مثلا ابن حجر حیتمی اپنی کتاب السوائق المحرکہ میں صفحہ نمبر 144 میں یہ مطلب ذکر کرتا ہے۔ مثلا یوں اس کی عبارت ہے کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر ہوا ہے کہ ثم هذه الآية منبع فضائل اهل البيت النبوي لاشتمالها على غرر مآثرهم والاعتناء بشأنهم حيث ابتدأت بانما المفيد لحصر ارادته تعالى في امرهم على اذهاب الرجس، کہ خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ رجس کو دور کرے، اور یہ ارادہ منحصرہ ہے، حصر پائی جاتی ہے اس ارادے کے اندر، کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ شاہد مثال یہ والی عبارت ہے کہ رجس ہے کیا، الذی هو الاسم، رجس گناہ کو کہتے ہیں، اوشک کو فیما یجب الایمان بہ، یا اس چیز میں شک کرنا کہ جس پر ایمان لانا واجب ہو، وہ بھی رجس کا مصداق ہے۔ وَتَطْهِيرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ الْمَذْمُومَةِ، اب یہ کہ خداوند متعال نے یہ ارادہ کیا ہے، اور یہ ارادہ منحصر ہے اس بات میں کہ اہل بیت کو پاک کرے تمام برے اخلاق و احوال سے۔
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا اشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا
ہم نے جو اب تک بحث کی ہے اس کو اگر جمع کریں ایک جملے کے اندر تو اس سے عصمت کس طرح ثابت ہوتی ہے یہ آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا. مثلا پہلے ہم نے کہا کہ انما حصر کے لیے ہے, پس جب حصر کے لیے ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فضیلت شمار ہو رہی ہے ان کے لیے, کیونکہ حصر استعمال ہی وہاں پر ہوتی ہے صفات کے اندر کہ جہاں پر کوئی فضیلت موجود ہو. کیونکہ اگر ارادہ تشریعی لے لیا جاتا جس نے پہلے کہا تھا تو وہ حصر کے ساتھ سازگار نہیں ہے اور فضیلت پر بھی دلالت نہیں کرتا. بس انما یہاں پر حصر پر دلالت کر رہا ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ ارادہ تکوینی ہے اور تشریعی نہیں ہو سکتا. ارادہ جب تکوینی ہے تو جو خدا نے ارادہ کیا ہے اس کا تحقق حتمی ہے. بس اگر خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت تک رجس نہ پہنچے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بس جب رجس اہل بیت تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا اور رجس سے مراد بھی تمام وہ امور جس سے طبیعت انسان متنفر ہو وہ مراد ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آئمہ معصوم ہیں. چونکہ ان تک رجس نے پہنچنا ہی نہیں ہے, نہ گناہ نے پہنچنا ہے ان تک, نہ شک نے پہنچنا ہے ان تک, نہ اخلاق مذمومہ نے ان تک رسائی حاصل کرنی ہے. کوئی بھی چیز کے جو مذموم ہے اور رجس کے دائرہ کار میں آتی ہے اہل بیت اس سے متصف نہیں ہو سکتے. بس چونکہ ارادہ تکوینی ہے بس اہل بیت حتمند دور رہیں گے اس سے. جب دور رہیں گے ان تمام چیزوں سے تو اس کا مطلب ہے معصوم ہے. ہم بھی عصمت کا معنی یہی کرتے ہیں کہ ایک شخص اگر اپنی پوری زندگی میں کوئی گناہ انجام نہ دے, کوئی غلط کام نہ کرے, وہ معصوم ہے. بس جب آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ اہل بیت رجس سے دور رہیں تو حتماً دور رہنا, چونکہ ارادہ تکوینی ہے نہ کہ تشریعی ہے. بس اس آیت سے آسانی کے ساتھ ہم نے عصمت کو استفادہ کیا اور قرآن ہی سے دلائل و شواہد اکٹھے کر کے یہ مطلب بیان کیا ہے. اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے تو اب آتے ہیں اہل البیت کے اوپر کہ اس اہل بیت سے کیا مراد ہے. جب یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے تو خود بخود یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کے مصداق وہی افراد ہونے چاہیے کہ جو معصوم ہوں. کیوں؟ کیونکہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے. بس اہل بیت بھی وہی ہونے چاہیے کہ جو معصوم ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے فقط اس آیت کے شواہد سے اس مطلب کو ثابت کیا ہے. اب اگر کوئی روایت ایسی مل جائے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اہل بیت سے مراد فلانے افراد ہیں, یا مثلا یہ کہا جائے کہ لغت کے اندر اہل بیت عام ہے پس افراد عام ہے, یا علماء کے بعض اقوال کہ وہ کہیں کہ مثلا فلانا قبیلہ شامل ہے, فلانا فرد بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے, تو خود بخود یہ نظریہ باطل نظر آئے گا آپ کو. کیونکہ ہم نے اس سے پہلے یہ بات ثابت کر دی کہ آیت عصمت کو ثابت کر رہی ہے. جب عصمت ثابت کر رہی ہے تو اہل بیت کا مصداق بھی وہ افراد ہونے چاہیے جو معصوم ہوں, اور جتنے بھی اقوال موجود ہیں اہل بیت کے بارے میں ان محمد و آل محمد کے علاوہ وہ سب غیر معصوم ہیں. کسی نے بھی ان کی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا. بس جب وہ معصوم نہیں ہیں تو یہ اس کے مصداق بھی نہیں بن سکتے. بس فقط وہ مصداق بنے گا جو معصوم ہے. اور ہمارا تشیع کا ادعا یہ ہے, دعویٰ یہ ہے کہ محمد و آل محمد یہ معصوم ہیں. جب ہمارا ادعا یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں تو حتماً وہ ان کا مصداق بن سکتے ہیں. لیکن ہم اس پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ آپ کی خدمت میں دلائل ذکر کروں گا کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد فقط وہی ہیں. ایک تو دلیل یہ دی تھی کہ جو عصمت کے ذریعے وارد ہوا ہوں کہ عصمت کو ثابت کر دیا, اور اس سے بعد اہل بیت سے مراد وہ افراد ہیں جو معصوم ہیں, اور ہمارا ادعا یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں دوسری دلیلوں کے ذریعے. لیکن اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں دوسری دلیلیں بھی ذکر کروں گا جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اہل بیت سے مراد فقط خمسہ ہے, محمد و آل محمد ہیں ولا غیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ناظرین, آپ نے آیۃ تطہیر کی روشنی میں منصب امامت کے حوالے سے ممتاز مذہبی اسکالر جناب زائر عباس کی گفتگو ملاحظہ کی. اگلے پروگراموں میں بھی ہم آیت تطہیر کی روشنی میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور امامت کے سلسلے کی بحث پر گفتگو کا سلسلہ ہمارا آئندہ چند پروگراموں میں بھی جاری رہے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.